This is VOA News. I'm Jim Bertel. Iran and the United States are trading threats following the death of Iran's top general. Reuters' Julian Satherwaite reports.
Thousands gathered Sunday morning in southern Iran for the funeral of the general killed in a U.S. drone strike. Mourners wept as a truck carried Qasem Soleimani's body through the streets of Ahvaz. Feelings were running high in the capital too. In Tehran, lawmakers chanted death to America in a session to discuss the killing. Now world capitals wait anxiously to see how Iran will respond. Many have called on both sides to calm the rhetoric. But Donald Trump doesn't appear to be listening. In a series of tweets, the US president vowed to hit 52 sites if Iran retaliates. He says the number represents the 52 Americans held hostage at the U.S. Embassy in Tehran in 1979. The question is whether Iran will heed the warning.
That's Reuters' Julian Satterwhite reporting. Cybersecurity experts say with Iran bent on revenge, a cyber attack is a non-military way to get back at the U.S. AP's Julie Walker reports.
From cyber attacks on our U.S. banks and other financial institutions to our infrastructure, Iran has done it before and will do it again, says cybersecurity expert Sandra Joyce of FireEye.
They need to attempt to create some symbolic or meaningful action as the revenge that they've been talking about, but it really needs to land short of provoking this full military response by the U.S.
She also says they may attack our elections with disinformation campaigns as they've done in the past.
In some cases, we have seen them actually impersonate political candidates.
Joyce says they can use those cyber attacks to grow anti-American sentiment. I'm Julie Walker.
And from Washington, this is VOA News. Reuters is reporting Iraq's parliament passed a resolution today telling the government to end the presence of foreign troops in Iraq and ensure they not use its land, air, and waters for any reason. Iraq's parliament resolutions, unlike laws, are non-binding to the government, but Iraq's prime minister had earlier called on parliament to end the foreign troop presence. Australia continues to battle wildfires that have scorched millions of hectares across three states. Cooler temperatures and lighter winds Sunday brought little relief from the fires that firefighters have battled for weeks. Reuters' Adam Reed has more.
Finally, some respite for residents in southern parts of Australia, as cooler temperatures and some much-needed rain mean an easing for now from the devastating bushfires that have raged throughout the region. Evacuations are continuing as thick smoke still hangs in the air. In the town of Eden in New South Wales, residents hung on to what belongings they could and waited for buses and boats to take them to safety. Similar scenes in other small towns across the state saw residents wait for news of what remains of their homes and businesses. Initial estimates put damaged or destroyed properties in the hundreds, but authorities said that the mass evacuations by residents of at-risk areas appear to have prevented major loss of life.
That is Reuters' Adam Reed reporting. The Somali militant group Al-Shabaab says it attacked a military base used by U.S. and Kenyan military teams Sunday. For VOA, Mohammed Yusuf reports.
A cloud of black smoke will be seen rising from a military base in the coastal town of Lamu. The base hosts Kenya and American forces. Somali Islamist group Al-Shabaab has claimed responsibility for the Sunday attack. In a statement, the U.S. military command in Africa, known as AFRICOM, confirmed some of the smoke could have originated from the destruction of equipment at the base. In a statement, Al-Shabaab said it had taken control of part of the camp and it had inflicted casualties in the attack. Kenya Defense Forces also said in a statement they fought off the attackers and four militants were killed. Mohammed Yusuf for VOA News, Nairobi.
Scuffles erupted between police and protesters in Hong Kong on Sunday, with dozens of arrests made. Lam Chuk Ting organized today's march.
I don't think any changes for the head of the liaison office of Hong Kong may change the policy of Beijing towards Hong Kong. But we Hong Kong people urge the international community keep supporting us. Keep supporting our democratic movement.
Organizers estimated 10,000 people took part in the march, while police estimated a crowd of 2,500 at its peak. From Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. سن 2017 سے 2018 کے دوران ملک بھر میں قتل کی وارداتوں میں نمایاں کمی ہوئی لیکن واشنگٹن ڈی سی میں اضافہ دیکھا گیا اور بیشتر مجرم کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار تھے. واشنگٹن ڈی سی میں سن 2019 گزشتہ عشرے کے دوران مہلک ترین سال تھا. اس ایک برس میں 66 قتل ہوئے. ایک پاکستانی دانشور اور معلم جاوید بھٹو کا واشنگٹن میں قتل امریکی دارالحکومت کے نظام میں تبدیلی کی وجہ بن رہا ہے. گزشتہ مارچ ایک ذہنی مریض کے ہاتھوں ہی جاوید بھٹو کا قتل ہوا مگر اس واقعے نے واشنگٹن کے محکمہ صحت کو اصلاحات پر مجبور کر دیا. سنتے ہیں شہناز نفیس کی رپورٹ.
امریکی کانگریس سے چند منٹ کے فاصلے پر واقع یہ ہے جاوید بھٹو کا گھر جنہیں مارچ 2019 میں اپنے ہی پارکنگ لاٹ میں بلا اشتعال گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا. جاوید بھٹو کا قاتل ان کا پڑوسی ہلمن جارڈن تھا جو ایک مرتبہ پہلے بھی قتل کر چکا تھا. اس وقت ہلمن کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قتل کے وقت ان کے موکل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور یوں انسینیٹی ڈیفنس لاس کے تحت ہلمن کو جیل بھیجنے کے بجائے ذہنی امراض کے اسپتال سینٹ الزبتھ بھجوا دیا گیا جہاں اس نے 17 برس گزارے. رہائی کے ٹھیک 3 برس بعد اس نے ایک اور جان لے لی.
ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر کے نیچے ایک قاتل, ایک شخص جس نے پہلے قتل کیا ہے اور جو ذہنی مریض تھا کہ وہ رہ رہا تھا.
محکمہ انصاف کے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں ہر سال 10% قتل ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے ہاتھوں ہوتے ہیں. ایسے قتل کے لیے بہت سے امریکی انسینیٹی ڈیفنس لاس یعنی پاگلپن کی بنیاد پر کیے گئے جرائم کے دفاع کے قوانین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو یہاں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تاہم ماہر قانون اظہر خان کہتے ہیں کہ غلطی قوانین میں نہیں,
جو قصور ہے ان کا ڈپارٹمنٹ آف بیہیویئر ہیلتھ کا, سینٹ الزبتھ کا, انہوں نے ٹھیک طرح اس کو مانیٹر نہیں کیا.
واشنگٹن ڈی سی کے سابق میئر اور ہیلتھ سروسز کمیٹی کے چیئرمین ونسنٹ گرے کہتے ہیں کہ امریکی دارالحکومت میں ذہنی مریضوں کے ہاتھوں قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ قانون میں خامی کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس قسم کے ذہنی مریض کس طرح کمیونٹی میں آ کر آزادی سے رہے ہیں, کہاں پر خامیاں ہیں اور ان کو کیسے دور کرنا ہے.
سینٹ الزبتھ ہسپتال پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس کے عملے نے جاوید بھٹو کے قاتل کی مناسب نگرانی نہیں کی جس کے بعد ہسپتال نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مجبور ہو گیا.
مریضوں کی ذہنی حالت سے متعلق ریویو بورڈ کے سربراہ کو تبدیل کیا گیا ہے. ہسپتال سے خارج کرنے کے بعد مریضوں کی متواتر جانچ کے لیے ایک نیا نظام وضع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہسپتال ایک فورینزک ماہر کا تقرر بھی کرے گا تاکہ روزمرہ کی بنیاد پر آنے والے بیرونی مریضوں کا بھی جائزہ لیا جا سکے.
چونکہ امریکی قانون کے تحت کسی فرد کی صحت اور قتل سمیت کئی جرائم سے متعلق ذاتی معلومات کو منظر عام پر لانا جرم ہے, اکثر شہریوں کو ہلمن جارڈن جیسے پڑوسیوں کے پرتشدد ماضی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا.
نہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ پہلے قتل کر چکا ہے اور ذہنی مریض ہے.
ہمیں اس کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, بالکل نہیں, لیکن وہ کبھی کبھی ذہنی مریض کی طرح گھورتے تھے.
2019 کے دوران واشنگٹن ڈی سی میں قتل کی 162 وارداتیں ریکارڈ ہوئی. ان میں سے کتنوں کے قاتل ذہنی طور پر بیمار تھے اس کا ریکارڈ سامنے آنے میں وقت لگے گا, لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جاوید بھٹو کے قتل کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں محکمہ صحت کے نظام میں کی جانے والی اصلاحات سے یہاں بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکیں گی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اگر قتل کے بعد مجرم کا وکیل اسے نفسیاتی طور پر بیمار ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ایک طویل اور عموماً سست عمل سے گزرنا پڑتا ہے. مجرم کی سزائے موت ذہنی امراض کے باعث معاف ہو جائے تب بھی وہ آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکتا, لیکن اسے مناسب علاج بھی عموماً نہیں مل پاتا. اس بارے میں مزید معلومات دے رہی ہیں لاہور سے سمن خان.
پاکستان کے قانون کے مطابق پاگلپن یا نفسیاتی بیماری کی حالت میں کیا گیا قتل ذاتی دفاع کے زمرے میں آتا ہے. زیادہ تر کیسز میں ملزم کی ذہنی حالت سے متعلق نقطہ اس کے گھر والوں یا وکیل کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ملزم کا نفسیاتی معائنہ کرانا تحقیقات کا ضروری حصہ نہیں سمجھا جاتا.
لا میں پروویژنز موجود ہے کہ سیکشن 466 فار ایگزامپل سی آر پی سی میں اگر کورٹ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف انویسٹیگیشن اور ٹرائل آن دی بیسس آف اے ٹرائل آف فیکٹس اگر وہ یہ فیل کرتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے مینٹلی انکیپیبل ہے تو کورٹ کے اختیارات ہیں کہ وہ اس کو اس سٹیج پہ ٹرائل کو یا انویسٹیگیشن کو روک کر اور لفظ استعمال کیا ہے سافٹ کسٹڈی اس میں دے دے اور اس کو آگے نہ چلائے ٹل دا ٹائم دیٹ ہی گینز بیک ہز مینٹل کیپیسٹی. اسی طرح جو پریزن رولز ہیں اور پریزن ایکٹ ہے اس میں بھی اس کی پروویژنز موجود ہیں. ان کے لیے ایک انہوں نے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن رکھی ہے جس کے تحت وہ عام قیدیوں کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا.
ملزمان کی ذہنی صحت کا تعین کرنے کے لیے پاکستان میں چند سال قبل بورڈ آف سرٹیفیکیشن بنایا گیا جو سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، نیورولوجسٹ اور سوشل ورکرز پر مشتمل ہوتا ہے. کیس سب سے پہلے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے. ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد بورڈ مجرم کو بلا کر جائزہ لیتا ہے کہ اس کی دماغی بیماری کتنی پرانی ہے اور جرم کے وقت اس کی نفسیاتی حالت کیسی تھی. مگر لاہور میں قائم اس بورڈ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے کیونکہ یہ پورے پنجاب کے کیسز سے نمٹ رہا ہے.
ہونا یہ چاہیے کہ یہ جس طرح کہ یہ بورڈ آف سرٹیفیکیشن ادھر لاہور بیٹھا ہوا ہے تو بورڈ آف سرٹیفیکیشن ملتان ہونا چاہیے، اس کو فیصلہ باد ہونا چاہیے، اس کو اور پنجاب میں اس کو ہونا چاہیے اس چیز کے متعلق، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اور بورڈ کا مقصد کیا ہے، ایک پوری ٹیم ہو اور اس کی پراپر اسیسمنٹ کرے. اور کیا وہاں سائیکیٹرسٹ نہیں ہے؟ ہماری جگہ میڈیکل کالجز ہیں جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا بھی ساتھ ہے، اس میں سوشل ویلفیئر والے جو ہیں وہ بھی اس کا، تو تین چار ڈپارٹمنٹس اکٹھے بیٹھ کے تو پھر اس قسم کے فرنزک اور بورڈ آف سرٹیفیکیشن کے لیے جگہ بنائیں.
میڈیکل بورڈ کی تحقیقات میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جرم کے وقت مجرم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی تو سیکشن 464 اور 465 کے تحت اس کی رہائی یا بریت کی درخواست دی جا سکتی ہے. نفسیاتی مسائل کی بنیاد پر سزا نہ ملنے کے باوجود مریض کو عموماً رہائی نہیں ملتی.
اگر ان کو ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی میں ٹھیک نہیں ہے تو ان کو جیل ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے اور میڈیکل آفیسر سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. میڈیکل آفیسر کی اتنی سکلز نہیں ہے سیٹ کہ وہ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، اور بعض کا جو ان کی بیماری ہے وہ اور خراب ہو جاتی ہے، اور بعض کا یہ بھی کرتے ہیں کہ بچنے کے لیے وہ اس کو آئسولیشن میں رکھ دیتے ہیں.
ملک میں دماغی اسپتالوں کی کمی اور فرانزک سائیکیٹری اسپتالوں کے نہ ہونے کے باعث اکثر عدالتیں مریضوں کو واپس جیل بھیجنے کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ وہ معاشرے سے الگ رہیں اور باہر جا کر مزید کسی کو نقصان نہ پہنچا سکیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان میں اس سال مذہب اور نسل کی بنیاد پر نشانہ بنانے کے واقعات ماضی کے مقابلے میں کم ہوئے، لیکن بھارت میں حکومت کی پالیسیوں نے ہی ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے. سال 2019 میں پاکستان اور بھارت میں انتہا پسندی کی صورتحال کا جائزہ پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
پاکستان میں اس سال انتہا پسندی کے باعث خون ریزی میں نمایاں کمی آئی، لیکن امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کو ان ملکوں میں شمار کیا جو منظم اور انتہائی شدید مذہبی انتہا پسندی میں ملوث ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. تاہم پاکستان نے اس الزام کو مسترد کر دیا.
امریکہ کو یقیناً پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی خصوصاً فرقہ واریت پر تشویش ہے، لیکن ساتھ ہی امریکی حکام کو اس بات کی زیادہ فکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انتہا پسندوں پر خود قابو پا رہا ہے، کیونکہ یہ شدت پسند پاکستانی ریاست کے دوست نہیں ہیں.
پاکستان میں اس سال ایک بڑا واقعہ اپریل میں ہوا جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا. سبزی منڈی میں خودکش حملے نے 24 افراد کی جان لی. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے.
پاکستان میں جو انتہا پسند ہیں انہوں نے ہر دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کیا. پہلے انہوں نے کہا اچھا شیعہ کافر ہے, پہلے اس سے دیوبندی نے کہا بریلوی کافر ہے, بریلوی نے کہا دیوبندی کافر ہے, سب نے مل کے کہا احمدی کافر ہے. آپ یہ دوسروں کو کافر کرتے کرتے پتہ نہیں مسلمان کو کون بچا ہے پیچھے, میں یہ نہیں جانتا.
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہمسایہ ملکوں کے حالات بھی ملک کے اندر انتہا پسند سوچ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ایسا آگے بھی جاری رہے گا.
ٹیررزم میں کمی واقع ہوئی ہے, ایکسٹریمزم تو ہے, اسی طریقے سے جو ہندو نیشنلزم ہے وہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے مینیفیسٹ کرے گا. تو پاکستان کو مشرقی جانب سے بھی مغربی جانب سے بھی ڈرائیورز آ رہے ہیں جو کہ اس کو امپیکٹ کریں گے.
2019 کے دوران بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے کشمیر پر ہونے والی آئینی تبدیلیوں اور پھر شہریت کے نئے قانون پر ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے تحفظ پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں.
بھارت میں بسنے والے مسلمانوں میں سے ہر ایک وہ ضروری دستاویزات فراہم نہیں کر سکتا جو اس کی شہریت کا تحفظ کر سکے, اس لیے شہریت کا یہ نیا قانون ان پر اثر انداز ہوگا اور افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان سے نکل کر بھارت آنے والے غیر مسلموں میں اضافہ ہوگا. ساتھ ہی کشمیر کے حوالے سے کی جانے والی آئینی تبدیلیوں سے غیر کشمیری افراد وہاں آ کر بس سکتے ہیں. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو بھارت میں ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جہاں مسلمان غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں.
امریکہ اور بھارت کے درمیان گہرے تعلقات کے باوجود واشنگٹن میں مودی حکومت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. امریکہ کے کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت میں مظاہرین کے خلاف ہونے والے تشدد کی مذمت کی ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے گریز کرے. امریکی محکمہ خارجہ نے بھی بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, انتہا پسندی تبھی کم ہوتی ہے جب مذہب اور نسل کے نام پر عوام کو اکسانے والی قوتوں کو کمزور کیا جائے. اس کے لیے سیاسی قیادت اور اشرافیہ کو عوام کی محرومیاں دور کرنا ہوں گی اور ان قدروں کی بنیاد پر سیاست اور رہنمائی کرنا ہوگی جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی.
یہ دیکھنے سے پہلے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ خواتین کے لیے کیا مواقع اور مسائل پیش کرتا ہے اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, آئیے ملتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی دو خواتین سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے لیے روزگار پیدا کر رہی ہیں. اس بارے میں سوابی سے عمر فاروق کی رپورٹ.
درے شہوار ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں. گریجویشن کے بعد انہوں نے چنگاری کے نام سے اپنا آن لائن برانڈ شروع کیا.
میرے فادر جو ہیں وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں. یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے 90% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے. میں ڈی فور ڈاکٹر کی جگہ ڈی فور ڈیزائنر بن گئی.
سوابی سے تعلق رکھنے والی ماگل بھی گاؤں میں گھریلو سطح پر سلائی کڑھائی کا کام کرنے والی خواتین کی مدد کر رہی ہیں. وہ ان خواتین کے کام کو نہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہی ہے بلکہ نت نئے ٹرینڈ سے بھی انہیں روشناس کرواتی ہیں.
یہاں پہ سوابی کے اندر بیٹھی لڑکی وہ صرف اپنے گھر میں کام کر سکتی ہے, اس کا کرافٹ اگر وہ یہاں پہ کوئی شاپ بنا بھی دیتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام بیچنا شروع کر دیتی ہے تو اسے سوابی کے لوگ ہی خرید سکتے ہیں. لیکن اگر آن لائن بنا دیا جائے تو آن لائن پوری دنیا دیکھتی ہے.
پاکستان کے شہروں میں اکثر عورتوں کا روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. معاشرے کے منفی رویوں کے باعث بہت سے خاندان لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. درے شہوار کے مطابق انٹرنیٹ نے اب گھر اور باہر کی دنیا کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا ہے.
آپ اس چیز کا ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میں نہیں کر سکتی, مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس ایک فون ہے, ایک لیپ ٹاپ ہے, you can conquer the world with that.
ماہ گل کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جس سے انہیں آگے بڑھنے کی ہمت بھی مل رہی ہے.
خواتین اور کلچر کو ہم لوگ یہاں پہ اپنے گلہادی کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں. خواتین ان کو ہم لوگ ایک موٹیویشن دیتے ہیں, ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, ان کے پاس اسکل ہے لیکن ان کو یہ چیز یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کرو تو آپ کر سکتے ہو.
عمر فاروق, وائس آف امریکہ, سوابی.
نیا سال خلائی تحقیق میں کیا نیا لے کر آئے گا؟ سرد جنگ کے دوران خلائی سفر میں سبقت لے جانے کے دعووں نے امریکہ اور اس وقت کی سوویت یونین کو مد مقابل لا کھڑا کیا تھا, مگر 21ویں صدی کی خلائی دوڑ انسانوں کو مریخ پر اتارنے کی ایک عالمگیر جستجو ہے. اس نئے سال میں خلائی ادارے سرخ سیارے پر کمندیں ڈالنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں نخبت ملک کی زبانی.
چاند پر انسانی قدم رکھنے کے نصف صدی بعد انسان جدید خلائی دوڑ میں نیا راستہ تلاش کر رہا ہے.
ہم 2020 میں مریخ پر تجربات کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں.
خلائی ادارے سن 2020 میں انسانی سفر شروع کرنے سے پہلے ایک تہائی ارب کلومیٹر دور خلا میں تحقیق کے نئے منصوبے بنا رہے ہیں. امریکی خلائی ادارہ ناسا جولائی میں ایک ایسا مشن بھیجنا چاہتا ہے جس کا مقصد ایسی جگہ پر پتھروں میں قدیم جینیاتی حیات کا پتہ لگانا ہے جہاں کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا. پھر سن 2030 میں یہ پتھر زمین پر لائے جائیں گے. نئے سال میں چین کے خلائی منصوبوں میں مدار میں سفر اور مریخ پر اترنا دونوں شامل ہیں.
ہمارا منصوبہ یہ ہے جیسا ہم نے چاند پر کیا تھا، اسی طرح ایک ہی سفر میں مدار میں چکر لگائیں، مریخ پر اتریں اور وہاں تحقیق کریں.
بیجنگ سے باہر ایک مقام پر مریخ پر خلائی جہاز اتارنے کا ایک تجربہ کیا گیا. مریخ پر کشش ثقل زمین کے مقابلے میں صرف ایک تہائی ہے. یورپی خلائی ادارے اور روس کے ایک ادارے نے مل کر ایگزو مارز آپریشن ترتیب دیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے تحقیق کی غرض سے زمین میں کھدائی کی ہے تاکہ مریخ کی سطح پر گہرائی میں تحقیق کی جا سکے. تحقیق پر پیش رفت کے جائزے کے لیے ٹیم اپریل میں آپس میں ملاقات کرے گی.
اگر یہ جائزے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خلائی جہاز کو قزاقستان کے علاقے بکنور لے جانے کی اجازت مل جائے گی تاکہ ہم 26 جولائی اور 11 اگست کی درمیانی مدت میں اسے خلا میں بھیج سکیں. اگر ہم اس مدت کے اندر خلائی جہاز نہیں بھیج سکے تو پھر ہمیں 2 سال انتظار کرنا ہوگا. چنانچہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کس تیزی سے ان آخری خطرات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت درپیش ہیں.
2021 میں اگر مریخ پر اترنے میں کامیابی حاصل ہو گئی تو یورپی خلائی ادارے کے لیے 2016 میں اس کے خلائی جہاز کے مریخ سے ٹکرا جانے کے بعد یہ پہلی کامیابی ہوگی. متحدہ عرب امارات جولائی میں اپنا پہلا خلائی جہاز خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. اسے ہوپ مشن کا نام دیا گیا ہے اور یہ مریخ پر پہنچنے کے لیے کسی بھی اسلامی یا عرب ملک کی پہلی کوشش ہوگی.
یہ مشن مریخ کی نچلی، درمیانی اور اوپر کی سطح کی فضا کا مطالعہ کرے گا، جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ مریخ سے گیسوں کا اخراج کیسے ہوتا ہے.
مریخ کی سطح پر اس وقت 2 خلائی جہاز موجود ہیں اور 6 سیٹلائٹس اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اب تک صرف امریکہ ہی کامیابی سے مریخ پر خلائی جہاز اتارنے اور اس کے ذریعے کام کرنے میں کامیاب ہوا ہے. عرب آسادی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
امریکہ میں سن 2019 میں کرسمس کے موقع پر ریکارڈ $1 ٹریلین یعنی 1 کھرب روپے تک تحفے تحائف کی خریداری پر خرچ کیے گئے. ریٹیل انڈسٹری کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سال ہالیڈے سیزن میں ایک عام امریکی نے خریداری پر $900 سے زیادہ خرچ کیے. 56% لوگوں نے تو نومبر کے آغاز میں ہی شاپنگ شروع کر دی تھی اور پھر بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کی ڈیلوں کا فائدہ بھی اٹھایا. امریکہ میں 1 نومبر سے 31 دسمبر ہالیڈے شاپنگ کا سیزن سمجھا جاتا ہے. $1 ٹریلین کی شاپنگ معیشت کے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا پیسہ خرچ کر کے ہی ہم اہمیت حاصل کر سکتے ہیں؟ گفٹ ایکو ایک مقبول ہوتا فلسفہ ہے جس میں سب کچھ تحفے کے بدلے تحفے کے طور پر کیا جاتا ہے. اس میں پیسوں کا مل دخل نہیں. یہ 30 سال پہلے مصنف لیوس ہائیڈ نے اپنی کتاب دی گفٹ میں اس موضوع کی تفصیل پیش کی تھی، اور اب اس بارے میں ایک دستاویزی فلم لوگوں کو موقع دے رہی ہے کہ وہ پیسے کے بارے میں نئے زاویے سے سوچیں. اس بارے میں تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی.
امریکی ریاست نیواڈا میں ہونے والے سالانہ برننگ مین فیسٹیول اس بات کی سب سے بڑی اور انوکھی مثال ہے کہ گفٹ اکانومی کس طرح کام کرتی ہے. اس میلے میں کوئی چیز خریدی یا بیچی نہیں جاتی، یعنی لین دین پیسوں پر نہیں بلکہ تحفوں کے تبادلے سے ہوتا ہے، اور اسی انوکھی مثال کو گفٹ نامی ایک دستاویزی فلم میں بھی پیش کیا گیا ہے. یہ آئیڈیا لوئس ہائیڈ کی کتاب دی گفٹ سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے جو 30 سال پہلے لکھی گئی تھی.
تحفوں کے تبادلے کے کلچر میں اخلاقی طور پر بہت ذمہ داریاں بنتی ہیں، یعنی لینے اور دینے کی ذمہ داری.
تحائف دینے اور پیسوں کے تبادلے کے درمیان فرق یہ ہے کہ تحائف سے لوگوں کے درمیان رابطہ اور تعلق بنتا ہے. پیسوں سے ایسا نہیں ہوتا، آپ کچھ خریدتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
گزشتہ عشروں میں ہائیڈ کی کتاب فنکاروں، مصنفوں اور موسیقاروں کے درمیان بہت مقبول ہوئی، اور اس دستاویزی فلم سے نئے فین بن گئے ہیں.
ہماری ثقافت میں یہ ایک مذہب کی طرح ہے. معیشت کا آئیڈیا ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. ہم یہ اسکول میں ہی سیکھ لیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ معیشت کو پھلتے پھولتے رہنا چاہیے اور اس کے اصول ہماری زندگی پر حاوی رہتے ہیں.
اپنی کتاب میں لوئس ہائٹ پرانی روایت کا حوالہ دیتے ہیں, جیسا کہ کینیڈا کے مغربی ساحل پر رہنے والے کوکیڈرن نسل کے لوگ جو تحائف دینے کی روایت آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. لوئس ہائٹ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گفٹ اکانومی کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے, جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے بدلے موجودہ اقتصادی ماڈل ہٹا دیا جائے.
اگر آپ اس پر غور کرنا سیکھ لیں کہ ہم سب کے ارد گرد تحفوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کو نظر آنے لگے گا. بس اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی.
اگرچہ تحائف دینے کا آئیڈیا سمجھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ نیا کرنا بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہوتا. میشا گٹکن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں سن 2019 صحافیوں کے لیے مشکل رہا. صدر ٹرمپ کی جانب سے میڈیا پر الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور کچھ جلسوں میں صدر کے حامیوں نے میڈیا اہلکاروں کو مارا پیٹا. امریکہ میں صحافت کی تاریخ کو محفوظ کرنے والے عجائب گھر میوزیم نے سال کے آخر پر اپنے دروازے بند کر دیے. واشنگٹن میں قائم یہ عجائب گھر 12 سال تک آزادی صحافت کے آئینی حق کی علامت بنا رہا. آئیے دیکھتے ہیں میوزیم کا بند ہونا آزاد صحافت پر یقین رکھنے والوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. تفصیلات اسد اللہ خالد کی زبانی.
دیوار برلن اور 9/11 کے بعد تباہ ہونے والے نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز کے ٹکڑے, یوگوسلاویا میں کام کرنے والے صحافیوں کی تباہ شدہ کار کی تصویریں, دنیا بھر سے اخبارات کے پہلے صفحوں کی نمائش. واشنگٹن ڈی سی میں قائم میوزیم کو گزشتہ ایک عشرے سے بھی زیادہ عرصے سے آزادی صحافت اور امریکی آئین کی پہلی ترمیم کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے.
10 ملین یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس عرصے میں میوزیم کا دورہ کیا ہے. ان میں سے نصف کے قریب اسکول جانے والے بچے تھے, تاکہ وہ برلن کی دیوار, سرد جنگ یا 9/11 جیسے واقعات سے روشناس ہو سکیں. یہ تب کے واقعات ہیں جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. انہیں دیکھنا ہمارے لیے بھی اہم ہے.
12 سال تک اپنے دروازے کھلے رکھنے کے بعد میوزیم مالی بحران کا شکار ہو گیا. وہ عمارت جس میں میوزیم قائم تھا جان ہاپکنز یونیورسٹی کو 37 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز میں فروخت کر دی گئی.
ہمارے بانی ایل نیوہارتھ نے 20 سال پہلے میوزیم قائم کرنے کے بارے میں اس لیے سوچا تھا تاکہ لوگوں کو پہلی ترمیم سے متعلق بتایا جا سکے, اس کے بارے میں گفتگو شروع کی جائے اور صحافتی اقدار کو بھی بہتر بنایا جا سکے. شروع کے کچھ سال میوزیم ریاست ورجینیا کے شہر روزلن میں قائم رہا, پھر اس کو واشنگٹن ڈی سی منتقل کر دیا گیا.
امریکی دارالحکومت میں زمین خریدنے سے لے کر اس خواب کو حقیقت کی شکل دینے پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے گئے, لیکن میوزیم قائم ہوتے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا.
ہمارے خیال میں پہلی ترمیم, آزادی اظہار رائے اور پریس کی آزادی بہت اہم ہے. میں یہی سنتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں, لیکن اب ہمارے ملک میں ان کو خطرات لاحق ہیں, جو بہت افسوسناک ہے.
میوزیم کا بند ہونا بہت افسوسناک ہے. یہاں بہت سی تاریخ موجود ہے, ایسی بہت سی اہم چیزیں ہیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ آزادی صحافت کتنی اہم ہے.
میوزیم ایسے وقت میں بند ہو رہا ہے جب روایتی صحافت بھی مشکل میں ہے. گزشتہ 15 برسوں میں 2000 اخبارات بند ہوئے ہیں. گیلپ کے جائزوں کے مطابق امریکہ کی نصف آبادی میڈیا پر بھروسہ کرتی ہے. 1970 میں یہ شرح 70% سے زیادہ تھی.
ہم اس کے لیے ہی تو جدوجہد کر رہے ہیں, پریس کی آزادی کے لیے ہی تو کوشش کر رہے ہیں, محض اعزازات لینے کے لیے نہیں, بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کی آواز اور صحافت کی آزادی کتنی ضروری ہے.
میوزیم کی خواہش ہے کہ وہ صحافت اور پریس کی آزادی کے لیے اپنے مشن کو آن لائن فورمز کے ذریعے زندہ رکھے. مریا پوروس کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
ایک بہت ہی خاص پرواز. کرسمس کی چھٹیوں کے دوران ویسے تو جہاز کا ٹکٹ خاصا مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن یونائیٹڈ ایئر لائنز کی ایک اڑان ایسی ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. یہ خوابوں کی پرواز کچھ بہت ہی خاص بچوں کو لے جاتی ہے سینٹا کلاس کی نگری, تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھول جائیں کہ ان کی زندگی دوسرے بچوں جیسی کیوں نہیں. تفصیلات سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی.
یہ بہت خاص ہے. چیک ان ڈیسک کو پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا ہے. گیٹ کے ساتھ خوبصورت لباس میں ملبوس کتے آرام کر رہے ہیں اور سنیکس اور مشروبات فراوانی سے موجود ہیں. یہ کسی عام پرواز سے بہت مختلف ہے. یہ یونائیٹڈ ایئر لائنز کی سالانہ روایتی فینٹیسی فلائٹ ہے.
یہ ایئر لائن 100 سے زیادہ بیمار بچوں اور ان کے گھر والوں کو ایک تلسماتی سفر کے دوران امریکہ کے کسی ایسے مقام پر لے جاتی ہے جسے قطب شمالی کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے. اس سال کا نارتھ پول نیو یارک میں تھا. یہ پرواز کے عملے کے لیے بھی بہت خاص ہے.
میں پچھلے سال قطب شمالی گیا تھا. میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس پر میں بہت خوش تھا اور میں نے اپنے چیف پائلٹ سے درخواست کی کہ مجھے دوبارہ اس پرواز پر بھیجے.
یہ تمام بچے اپنی زندگیوں میں بہت سی تکالیف برداشت کرتے آ رہے ہیں, کیمو اور اسپتال, دوائیں اور سرجریز, لیکن اس سفر کا پورا آئیڈیا اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ وہ ان تکالیف کے بارے میں کچھ نہ سوچیں. ٹرینیٹی صرف 4 برس کی بچی ہے جو پہلے ہی دل کی درجنوں سرجریز سے گزر چکی ہے. اس نے کبھی کسی ہوائی جہاز پر سفر نہیں کیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے کبھی سینٹا کو نہیں دیکھا.
وہ گڑیا کا گھر, کچن سیٹ, ڈھیر ساری گڑیا شہزادیاں مانگتی ہے. میں اس کے لیے صرف زندگی مانگتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں پل پل اس کے ساتھ رہوں, کیونکہ معلوم نہیں وہ کب تک ہمارے ساتھ ہو.
فینٹیسی فلائٹ ان بچوں اور ان کے والدین کی توجہ اس تلخ حقیقت سے ہٹانا چاہتی ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, اگرچہ ان میں سے بعض نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے مسکرانا سیکھ لیا ہے.
وہ ایک ایسی قسم کا کینسر تھا جس میں بہت سی علامات ظاہر نہیں ہوتی. صرف ایک سادہ سا انفیکشن تھا جس کی وجہ سے ہمیں ہسپتال جانا پڑا. وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. ہم نے مزید چھان بین کی تو پتا چلا کہ یہ اصل میں کیا تھا اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے, اور ہم سب ایک خاندان کی طرح اس کا مقابلہ کر رہے ہیں.
ہوائی جہاز نے پورے ایک گھنٹے کے لیے کرسمس کی رنگوں اور روشنیوں سے سجے نیو یارک کی فضا پر چکر لگایا, جبکہ بچوں نے نغمے اور نظمیں سنی اور انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ سینٹا اور معجزے اپنا وجود رکھتے ہیں اور وہ نارتھ پول پر ان کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ گیٹ پر پہنچے تو کچھ دیر کے لیے یہ بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ نیو یارک میں ہیں. ایئر لائن کے تمام ملازمین سنو مین اور کارٹون کریکٹرز میں ڈھل گئے. اس منظر نے بڑوں تک کو حیرت زدہ کر دیا. ایئرپورٹ کے بیگیج ڈپارٹمنٹ کی سربراہ نے اس سال سینٹا کلاز کا روپ دھارا.
پچھلے سال ایک لڑکا بہت بیمار تھا. اس نے واقعی چلنے کی بہت کوشش کی, لیکن جب اس نے سینٹا کو دیکھا تو وہ ایک طرح سے بھاگنے لگا, اور یہ واقعی میرے لیے ایک غیر معمولی تجربہ تھا. اسے اس کے خاندان کے ساتھ دیکھنے کا خصوصی تجربہ.
ان میں سے کچھ مسافر اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں شاید بعد میں یہ پرواز یاد بھی نہ رہے, لیکن ان کے پاس یہ تصویریں ہوں گی جن میں وہ سینٹا سے مل رہے ہوں گے اور کچھ دیر کے لیے معجزوں پر یقین کر رہے ہوں گے. این آر آئی کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا, وائس آف امریکہ.
ہمارے پروگرام ویو 360 میں سال 2019 کے دوران ہم نے بہت سے ایسے پاکستانیوں کی کہانیاں پیش کیں جو امریکہ میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری ساتھی نیلوفر مغل ہمیں لے کر گئیں مانا ہاؤس, جہاں پاکستانی غریب اور بے گھر امریکیوں کی بھوک مٹا رہے ہیں.
صبح کے 8 بج چکے ہیں. مانا ہاؤس میں ناشتے کے لیے لمبی قطار لگ چکی ہے.
غربت کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں, اس لیے میں یہاں آتا ہوں.
امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں واقع مانا ہاؤس گزشتہ 53 سالوں سے بے گھر اور نادار افراد کو مفت کھانا فراہم کر رہا ہے.
میں کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں. یہاں اچھا کھانا کھانے سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
پاکستانی امریکی سلیم گوہر گزشتہ 30 برسوں سے اس ادارے سے وابستہ ہیں.
پہلے جب میں نے دیکھا اتنی غربت, میں کہا ادھر اتنے دولت بھی ہے, غربت بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا تو حل ہونا چاہیے. تو میں نے والنٹیئر کرنا شروع کر دیا. پر اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ ادھر سب لوگ اکٹھے کھاتے ہیں, چاہے گورا ہو, حبشی ہو, مسلمان ہو, مسیحی ہو, جوئش ہو, یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے.
یہاں روزانہ 200 سے زیادہ بے گھر اور ضرورت مند افراد ناشتہ کرنے آتے ہیں. یہ بریک فاسٹ پروگرام سال بھر جاری رہتا ہے.
ناشتے کے بعد یہ لوگ یہاں کے ڈے کیئر سینٹر میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں, جہاں انہیں وہ تمام سہولیات مہیا کی جاتی ہے جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے, جیسا کہ نہانا, صاف کپڑے, طبی سہولیات یا ان کے روزمرہ مسائل کا حل.
یہ پروگرام سرکاری اور پرائیویٹ فنڈز سے چلتا ہے. یہاں پر کام کرنے والے رضاکار بھی سالہ سال سے یہاں آ رہے ہیں.
میں گزشتہ 25 سالوں سے ہر منگل کے روز یہاں آتی ہوں. یہ کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے.
صرف یہ رئیسوں کی جیب سے غربت کا حل نہیں ہے, یہ عام لوگوں کی جیب سے غربت کا حال ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کیا کروں, اگر آپ کے پاس پانچ روپے ہیں, 5 روپے دے دو, اس فرق پڑے گا اس سے.
اور یہاں سے مدد لینے والے بھی مدد دے کر جاتے ہیں.
جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں صفائی کا کام کر رہا ہوں.
غربت, معاشی مشکلات, منشیات کی عادت اور ذہنی بیماریوں کی وجہ سے منا ہاؤس آنے والوں میں اب روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اس پروگرام کے منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ وہ منا ہاؤس کو وسعت دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, بالٹی مور, میری لینڈ.
بیرون ملک امریکی فوج کی موجودگی کا بڑا مقصد دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے. سال 2019 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو داعش کے خلاف کچھ بڑی کامیابیاں ملیں. اس کے باوجود یہ شدت پسند تنظیم اب بھی نئے میدانوں میں قدم جما رہی ہے. سال 2019 میں داعش کے خلاف لڑائی میں کیا اہم واقعات پیش آئے, ایک نظر ڈالتے ہیں نخبت ملک کے ساتھ.
سال 2019 کے شروع ہونے سے پہلے ہی داعش کو پسپائی کا سامنا تھا. وہ عراق کے علاقوں پر اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ داعش کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے.
مجھے صدارت کا عہدہ سنبھالے 2 سال ہو گئے ہیں. ہم نے اپنی کاروائیاں تیز کر کے داعش کو شکست دی ہے.
امریکی صدر بار بار یہ دعویٰ دہراتے رہے,
ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. آپ سنتے آ رہے تھے کہ 90 یا 92% علاقہ آزاد کرا لیا گیا ہے. اب خلافت کا 100% خاتمہ ہو چکا ہے.
بعض دفعہ شام میں داعش کے آخری ٹھکانے کے خلاف لڑنے والی امریکہ کی حامی فورسز ان دعووں سے اختلاف بھی کرتی رہیں, اور پھر 23 مارچ کو داعش کے خود ساختہ خلافت کا مکمل خاتمہ ہو گیا. تاہم بہت جلد یہ واضح ہو گیا کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی, اور داعش کے تقریباً 18,000 جنگجو شام اور عراق کے ان علاقوں میں موجود تھے جہاں قانون کی حکمرانی نہیں تھی. جبکہ حراست میں لیے گئے ہزاروں جنگجوؤں کو عارضی جیلوں اور بے گھر افراد کے کیمپوں میں رکھا گیا. اپریل میں داعش میں پھر سے تحریک کے آثار نظر آنے لگے جب انہوں نے سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی, جس میں کم سے کم 250 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. اس کے فوراً بعد داعش کے رہنما البغدادی کا ایک بیان سامنے آیا جس میں اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ اپنے عزم کو متزلزل نہ ہونے دیں. داعش نے باقی جگہوں پر بھی خود کو منظم کرنا شروع کیا. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق تقریباً 5,000 دہشت گرد افغانستان میں سیاہ بینر تلے جمع ہوئے.
یقینی طور پر ان کی خواہش یہ تھی, اور ان کے پروپیگنڈے سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ افغانستان سے باہر حملوں کے خواہ تھے جو کہ اس وقت تک محدود تھے.
اسی دوران داعش نے سوشل میڈیا پر اپنی مہم کا آغاز کیا, جس میں افریقہ سے فلپائن تک اپنی کوششوں کو پیش کیا. تاہم اکتوبر میں انہیں ایک بڑا دھچکا لگا.
گزشتہ شب امریکہ نے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو مار دیا ہے. البغدادی ہلاک ہو چکا ہے.
امریکہ کی اسپیشل فورسز نے شام میں بغدادی کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا اور اسے ہلاک کیا, جبکہ اس کے اتحادیوں نے بغدادی کے نائب ابو حسن کو ہلاک کر دیا. داعش نے اپنے نئے خلیفہ کا اعلان کیا, اور داعش کے پیروکاروں نے دنیا بھر میں ریلیاں نکالی.
عراق کے شمال مغرب اور شام کے شمال مشرقی حصوں میں انتہا پسند ابھی بھی فعال ہیں.
اور ایسے میں جب 2019 کا اختتام ہو رہا ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے داعش کو مزید 2 دھچکے دیے ہیں. افغانستان کے ایک اہم صوبے میں شکست, اور اس کے ایک پسندیدہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا خاتمہ.
جہاں تک ہمیں معلوم ہے, اس وقت داعش کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنی جلدی وہ اپنی سروس بحال کرتے ہیں.
لیکن اب بھی افریقہ جیسے علاقوں میں حملے جاری ہیں, جیسے کہ نائجر میں ہونے والے حملے میں 71 فوجیوں کی ہلاکت. وہاں فوج داعش کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو رہی ہے, جبکہ مستقبل قریب میں یہ لڑائی ختم ہوتی نظر نہیں آتی. جیف سیلڈن کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم اس وعدے پر چلائی تھی کہ وہ امریکہ کو بقول ان کے کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نجات دلائیں گے. افغانستان سے ہزاروں فوجیوں کو نکالنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن اب بھی امریکہ کے تقریباً 200,000 فوجی دنیا کے مختلف ملکوں میں تعینات ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کی تعداد آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے، تو آئیے سنتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی بیرونی تنازعات سے نمٹنے کی پالیسی کیا ہے اور آئندہ برس کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں۔
اکتوبر میں جب صدر ٹرمپ نے شام سے اچانک فوجی نکالنے کا اعلان کیا تو ترکی کو کردوں کے خلاف کارروائی کا موقع مل گیا۔ چند ہفتے بعد پینٹاگون کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوا کہ امریکہ کے اس فیصلے سے دہشت گرد گروہ داعش کو وہاں دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملا۔
صدر ٹرمپ کے صدر اردگان کے ساتھ سمجھوتے کے بعد شام میں ہماری پوزیشن پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور کمزور ہے۔
صدر ٹرمپ شام سے فوجی عراق منتقل کر چکے ہیں اور اب عراق میں تقریباً 6,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے 700 فوجیوں کو شام میں رہنے دیا ہے تاکہ وہ وہاں پر موجود تیل کے ذخائر کو داعش کے ہاتھوں میں جانے سے روک سکیں۔ دولت اسلامیہ شام اور عراق کے بیشتر علاقوں پر کنٹرول کھو چکی ہے، مگر دہشت گردی کا خطرہ اب بھی وہاں موجود ہے۔
کیا خطے میں ایسا استحکام ہے جس سے ہمیں یقین آئے کہ ہم وہاں دوبارہ فوجی نہیں بھیجیں گے یا مستقبل میں کوئی فوجی کارروائی نہیں کرنی پڑے گی؟ جی نہیں۔
صدر ٹرمپ داعش کے خلاف کامیاب کارروائی اور البغدادی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا ذکر نومبر میں افغانستان کے دورے کے دوران بھی کیا۔
شام میں داعش کی خلافت کا خاتمہ ہو چکا ہے، البغدادی مر چکا ہے۔
افغانستان سے 2,000 فوجیوں کا انخلاء ہو چکا ہے، لیکن 12,000 فوجی اب بھی وہاں تعینات ہیں جبکہ طالبان سے مذاکرات جاری ہیں۔
So basically speaking, as you look at this region,
اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، تو بنیادی طور پر جب آپ اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو مسائل کافی شدید ہیں اور ہم نے اپنے اتحادیوں سے مشورہ کیے بغیر مغربی کنارے اور فلسطین کے مسئلے پر نیا موقف اختیار کیا اور ان کو مزید گمبھیر بنا دیا۔
صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت مہم چلائی اور وہ ستمبر میں سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد 3,000 فوجی وہاں بھیج چکے ہیں۔ ریاض ان حملوں کا الزام ایران پر لگاتا ہے۔ چند ماہ پہلے صدر ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے یمن میں لڑائی ختم کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تنازعات کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی واضح نہیں ہے۔
Kim Jong-un is trying to
صدر کم صدر ٹرمپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکی بیوروکریسی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں کم ہی کسی معاہدے یا مذاکرات کے حق میں ہے۔
امریکہ کے کل 13,00,000 فوجیوں میں سے 2,00,000 بیرون ملک تعینات ہیں۔ پیٹسی ویدا گسوارا کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
اس سال فروری کے اختتام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کے بعد پاکستان میں بالی ووڈ فلموں کی نمائش پر پابندی لگ گئی، لیکن بھارتی فلم انڈسٹری نے اس سال بھی خوب منافع کمایا۔ چند چھوٹے بجٹ کی فلموں نے بڑا بزنس کیا اور کچھ بڑے بجٹ کی فلمیں پٹ گئیں۔ جس موضوع نے باکس آفس پر کمال دکھایا وہ تھا حب الوطنی۔ بھارتی دارالحکومت دلی سے رتول جوشی پیش کر رہی ہیں اس سال کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
بالی ووڈ نے فلم اری کے ساتھ سال 2019 کا آغاز ایک بلاک بسٹر ہٹ سے کیا۔ الیکشن کے سال میں وطن سے محبت کے موضوع پر بنی فلم اتنی کامیاب ہوئی کہ کئی جگہوں پر یہ بی جے پی کے انتخابی جلسوں میں بھی دکھائی گئی۔
دیش بھکتی والی تھیم ہمیشہ ہٹ ہوتی ہے اور ابھی آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں سے ماحول بھی ہے۔ جب بھی ہم ہندوستان پاکستان وار کی بات کرتے ہیں، جب بھی بارڈر پہ کچھ ہوتا ہے، ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
حب الوطنی کے رنگ لیے کیسری بھی ہٹ رہی اور منی کرنیکا نے بھی اچھا بزنس کیا۔ سال کی دو سب سے ہٹ فلمیں وار اور کبیر سنگھ دو بالکل مختلف تھیمز پر تھیں۔ وار ایک ایکشن ڈراما تھی تو کبیر سنگھ ایک ایسی لو سٹوری جس کا ہیرو بے حد غصیلا اور شرابی ہونے کے باوجود لوگوں کو پسند آیا۔
سالے اتنا دارو پیے گا مر جائے گا سالے۔
جو تیری بیوی ہے نا وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔
ہم اپنی بیویوں سے شادی کر رہے ہیں، اپنی بھابھیوں سے۔
2019 में हाउसफुल 4 और टोटल धमाल जैसे बड़े बजट और एक खास फॉर्मूले वाली कॉमेडी फिल्मों के मुकाबले में छोटे बजट लेकिन मजबूत कहानी वाली फिल्मों ने ज्यादा मुनाफा कमाया।
कॉमेडी अब सिचुएशनल हो गई है, कहानी में पिरो के हमें मिलने लगी है, तो हर क्वार्टर में देखिए एक आध ऐसी फिल्म रही है। जैसे मैं लुका छुपी की बात करूंगी, पिछले दिनों आई बाला की बात करूंगी, ड्रीम गर्ल की बात करूंगी।
भारत के दो वजीर आजमों की जिंदगी पर भी 2019 में फिल्में आईं, पीएम नरेंद्र मोदी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, ये एनएससी तय करेगी।
असल जिंदगी में दोनों की मकबूलियत का आलम जो भी हो, बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में पिट गईं।
ना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा।
इसके अलावा गली बॉय, मिशन मंगल और छिछोरे ने भी अच्छा बिजनेस किया।
मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है।
लेकिन रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आई पानीपत, कलंक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी बड़े बजट की बड़ी फिल्में बड़ी फ्लॉप रहीं।
हर निर्माता निर्देशक जो है वो कहानियों की बात कर रहा है, वो कह रहा है हमें अच्छी कहानियां चाहिए, चाहे जो भी उनका स्टार कास्ट हो, कहानी में दम नहीं है अगर तो वो फिल्म नहीं चला पाएंगे।
जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है।
बॉलीवुड के तीन खान्स में से सिर्फ सलमान खान 2019 में पर्दे पर नजर आए। सलमान की भारत ने 200 करोड़ का बिजनेस किया और दबंग 3 की कमाई भी 100 करोड़ का फिगर पार कर चुकी है, लेकिन पहली दो दबंग के सामने दबंग 3 फीकी नजर आ रही है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।
और अब आपके लिए पेश खिदमत है एक कहानी मंगोलिया के पहाड़ों से। चीन और रूस के दरमियान वाकई ये छोटा सा मुल्क चंगेज खान की सरजमीन है। यहाँ सदियों से लोग खानाबदोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अब शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। खानाबदोशों से वो जमीन छिनती जा रही है जहाँ वो कभी बगैर इजाजत रह सकते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम मंगोलिया के सरसब्ज पहाड़ों में गई जहाँ बदलते वक्त के साथ रवायती तर्ज जिंदगी खतरे में पड़ गया। तफसीलात असदुल्ला खालिद की जबानी।
मंगोलिया के शुमाली पहाड़ों और घने जंगलात में रेंडियर हिरन की अफसाइश करने वाले चंद खानाबदोश कबाइल आज भी नजर आते हैं। रूस और मंगोलिया की सरहद पर बसने वाला कबीला सातान सदियों से हिरनों के साथ रह रहा है। काजीमाशी और उनके अहलखाना की तरह सातान के लोगों की जिंदगी का इन्हिसार इस हिरन पर है। ये इसी का दूध पीते हैं और गोश्त खाते हैं। माझी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आना चाहती। वो कहती हैं कि अब बहुत से नौजवान शहर की जिंदगी के लिए इस कबायली तर्ज जिंदगी को छोड़ रहे हैं।
ज्यादातर नौजवान शहरों में ही रहने को तरजीह देते हैं। जब वो जवान होते हैं और पहली बार शहर जा रहे होते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर वो शहर की दूसरी चीजों से मुतासर होते हैं और 4 सालों में अगर उन्हें कोई मिल जाता है तो वो शहर में ही रहने लगते हैं।
रेंडियर के रेवड़ आज सुकड़कर सिर्फ 600 हिरनों तक रह गए हैं जो तकरीबन 40 खानदानों के पास हैं। बहुत सों को खदशा है कि उनकी सकाफत और जबान खत्म हो जाएगी, लेकिन मंगोलिया की एक खातून सातानों की जुबान सुसान को स्कूलों में निसाब का हिस्सा बनाने के लिए वकालत कर रही हैं।
अगरचे बुजुर्ग अब भी अपनी जबान बोल रहे हैं, लेकिन खतरा ये है कि नौजवान नस्ल अपनी मादरी जबान भुला देगी क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल में ये जबान नहीं सीखते। कोई निसाब नहीं जो उनको स्कूल में इनकी मादरी जबान सिखाता हो।
अमरसाना कबायली तालीम देने के हक के लिए अपनी कोशिशें जारी रखना चाहती हैं। उनका कहना है कि जब भी बतौर गाइड वो कम्युनिटी के पास जाएंगी तो सातान बच्चों को पढ़ाना जारी रखेंगी।
मैं उन्हें अल्फाज भी सिखाना चाहती हूँ, मिसाल के तौर पर घुड़सवारी के लिए हिदायत मुझे वो कहने आते हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा हिस्सा होगा उनको अंग्रेजी पढ़ाने में।
अभी तक बहुत से सातान खानदानों को उम्मीद है कि हिरन की पुरसुकून फितरत को देखते हुए बहुत से लोग खानाबदोश तर्ज जिंदगी को जिंदा रखना चाहेंगे। लिबी होगन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
अफगानिस्तान में 40 साल से जारी बदमनी के 22 अवाम ने क्या नुकसान उठाए और इन पर हालात का कैसा असर हुआ, इसकी तस्वीर काबुल में एक स्टेज ड्रामे की शक्ल में पेश की जा रही है जिसका नाम है वॉर ड्रैकोला। आइए मिलते हैं इसके किरदारों और अदाकारों से हमारे साथी नदीम याकूब के साथ।
बम धमाके के बाद मामूल का दिन जारी है। ये काबुल में होने वाले स्टेज ड्रामे वॉर ड्रैकोला का एक मंजर है। ड्रामा एक खुदकुश हमले के बाद का अलमिया पेश कर रहा है। अफगानिस्तान के कौमी थिएटर के डायरेक्टर सैयद मंसूर रहमानी कहते हैं कि अफगान आवाम अशरों से खौफ के माहौल में जिंदा है।
तकरीबन नसफ सदी होने को आई है, हमारे अवाम जंग से थक चुके हैं। मौजूदा नस्ल जंग ही के दौरान पैदा हुई और हम नहीं चाहते कि वो लड़ाई में मारी जाए।
किसी भी बम धमाके के बाद शहरी हलाकतों पर तवज्जो मरकूज हो जाती है, लेकिन जख्मियों की जिंदगियां भी ड्रामाई अंदाज में बदल जाती हैं। बाज माजूर हो जाते हैं। इस ड्रामे में उन पर भी तवज्जो दी गई है।
हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। अगर हम में इत्तेहाद नहीं होगा तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है।
लैला हमदर्द जैसे अदाकार कहते हैं कि उन अफराद के किरदारों की नुमाइंदगी करना मुश्किल नहीं जिन्होंने जंग में अपने अजीजों को खो दिया, क्योंकि बेशतर अफगान अपने जज्बात का इजहार करते हैं।
वो माएं जिन्होंने अपने बच्चे, भाई और वालिद खोए हैं, हम अदाकारी करते हुए उनके जज्बात महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम में से बेशतर ऐसे ही किसी नुकसान का सामना कर चुके हैं।
इस ड्रामे का मकसद अफगानिस्तान में मुख्तलिफ नस्ली पस मंजर रखने वालों में इत्तेहाद पैदा करना है ताकि एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाब पूरा हो सके। हसीब मौदूदी के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अफ्रीका के बहुत से इलाकों में बरस के मरीज के बारे में तरह तरह के तवाहमात पाए जाते हैं। लोग इनके खून और अज़ा को जादू टूने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए इन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। अफ्रीकी मुल्क मलावी में अब ऐसे लोगों में सिक्योरिटी अलार्म तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं नीलोफर मुगल की रिपोर्ट में।
रेड़ी बांध चिपेरो लास्टन को मार्च में ऐसे अफराद ने अगवा करने की कोशिश की जो खुद को पुलिस अहलकार जाहिर कर रहे थे। उन अफराद का दावा था कि वो ऐसे लोगों के घरों की तलाशी लेंगे जिन पर बर्स के मरीजों या अल्बाइनोस के जिस्मानी आजा रखने का शुबा हो। ये आजा मशरकी अफ्रीका भर में काले जादू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये लोग जिस तरीके से आए, मैंने महसूस किया कि मैं किसी भी दिन मारा जा सकता हूँ। मैं इंतहाई खौफ ज़दा था। मैंने महसूस किया कि मेरा पीछा किया जाता है। उस वक्त से मैं खौफ में जी रहा हूँ।
बर्स में मुब्तिला अफराद पर ऐसे लोगों की जानिब से हमला किया जाता है जो ये समझते हैं कि उनके जिस्मानी आज़ा अच्छी किस्मत, ताकत और दौलत का सबब हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि 2014 से मलावी में कम अज कम 25 अल्बाइनोस को हलाक किया जा चुका है और उनकी कब्रों को ज्यादातर ज्वेलरी के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी आज़ा के लिए लूटा जाता है। मलावी के हुकाम ने इस साल अवामी दबाव की वजह से अंदाजन 10,000 अल्बाइनोस को जाती सिक्योरिटी अलार्म्स तकसीम किए ताकि उन पर होने वाले हमलों को रोका जा सके।
सरकार होने के नाते हम बरस के शिकार लोगों के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इनमें सिक्योरिटी अलार्म्स तकसीम कर रहे हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटीज में महफूज रहे।
मलावी के अल्बाइनोज ने गुज़िश्ता साल मई में इब्तदाई तौर पर इन अलार्म्स को मुस्तरद कर दिया था क्योंकि हुकाम ने उन्हें सदर की जानिब से तोहफा करार दिया था। ये अलार्म्स सेफ्टी पिन निकालने पर अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी आवाज सिर्फ 100 मीटर के रेंज में ही सुनाई दे सकती है। मलावी की पुलिस और मकामी रहनुमा लोगों में आगाही फैला रहे हैं कि वो इन अलार्म्स की जानिब तवज्जो दें, और बर्स में मुब्तिला अफराद का कहना है कि वो इन अलार्म्स के साथ अगरचे अब खुद को महफूज समझते हैं लेकिन इसकी रेंज महदूद होने की वजह से वो सफर करने से कतराते हैं जिसकी वजह से उनका गुजर बसर मुश्किल है। लैमिक मिसलिना की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीकी दारुल हकूमत वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम है जहां शायकीन ये जान सकते हैं कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे अपने खुफिया ऑपरेशंस कैसे करते हैं। यहां मारूफ जासूसी एजेंटों की दास्तानों पर भी रोशनी डाली गई है और अहम कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले दिलचस्प आलात भी नुमाइश पर रखे गए हैं। इस दिलचस्प म्यूजियम की सैर करा रही हैं फायजा बुखारी।
वाशिंगटन का इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम, जहां दाखिल होते ही आपको बावर कराया जाता है कि जमाना कदीम हो या जदीद, जासूसी तो इंसानी फितरत है।
इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में दाखिल होते ही आप एक अंडरकवर मिशन का हिस्सा बन जाते हैं और आपको एक खसूसी बैच दिया जाता है, जिसके बाद आप उन कंप्यूटर्स पर जाके अपनी खुफिया आईडी बनाते हैं।
म्यूजियम में अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के खुफिया ऑपरेशंस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनोखे आलात की नुमाइश के अलावा मशहूर जासूसों और इंटेलिजेंस एजेंट्स का जिक्र भी मौजूद है, जैसे फरहाना काजी, अमरीकी हुकूमत के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर से मुंसलिक रहने वाली पहली मुसलमान और पाकिस्तानी नजात खातून।
लोग हैरान होते थे कि मैं एक नौजवान औरत और मुसलमान होकर इंटेलिजेंस इदारे में कैसे काम कर रही हूँ। मैं कहती थी, क्यों नहीं।
हम समझते हैं कि आवाम के लिए ये जानना अहम है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करती हैं, ताकि वो खबरों और मालूमात को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें।
म्यूजियम में इंटरैक्टिव माइंड गेम्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपकी जासूसी की सलाहियतों को परखा जाता है कि अगर आपको हकीकी इंटेलिजेंस एजेंट्स की तरह किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना हो तो आप उससे कैसे निपटेंगे।
यूं सारा लगता है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, लेकिन इसमें से बहुत कुछ उन फिल्मों से पहले तख्लीक किया गया था जिनमें इन्हें दिखाया गया।
यहाँ जासूसी पर मबनी मौजूआत के बारे में मुख्तलिफ मुल्कों में बनाई गई मशहूर फिल्मों का तज़करा भी है, लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट के साथ। हकीकी इंटेलिजेंस एजेंट इन फिल्मों में पेश किए गए जासूसी किरदारों, आलात और तकनीक का तनकीदी जायजा पेश करते हुए फिल्म में मौजूद बड़ी गलतियों की निशानदेही करते हैं।
किसी भी इंटेलिजेंस सर्विस का सरबराह ये सब नहीं करता, इसके बजाय वो इदारे की पॉलिसी और माली मामलात को देखता है।
हम वाशिंगटन में कुछ दोस्तों से मिलने आए हैं, उन्होंने हमें इस म्यूजियम के बारे में बताया है।
मेरे वालिद फौज में थे, इसलिए मुझे हमेशा से ही जासूसी से मुतालिक बातों में दिलचस्पी थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस बार यहाँ आऊँ तो इस म्यूजियम को देखे बगैर वापस न जाऊँ।
म्यूजियम का इन्फिनिटी रूम एक डिजिटल अजायब घर की तरह है, जहाँ चारों अतराफ आवेजा शीशे की दीवारों पर जारी वीडियोस में मौजूदा दौर के एक अहम मसले साइबर हमलों की निशानदेही की गई है। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम का मकसद लोगों को आगाही देना है कि मुल्कों को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात किस नौयत के होते हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
खराब फसल और अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाजराई के बायस इस साल अमरीका में जरई कर्जे $416 बिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गए हैं, लेकिन सब काश्तकार इस मुश्किल का शिकार नहीं। तफसीलात सादिया जेब रांझा की जबानी।
कैलिफोर्निया के शहर गिल रॉय को अमेरिका में लहसुन का मरकज कहा जाता है। यहाँ हर चीज लहसुन से मंसूब है, हत्ता के शहर की दीवारों पर पेंटिंग भी लहसुन के बारे में है। क्रिस्टोफर रेंच पर 63 बरस से लहसुन काश्त किया जा रहा है। यहाँ हर साल लहसुन की तकरीबन 10 लाख गांठें पैदा की जाती हैं। चीन के साथ ट्रंप इंतजामिया की तिजारती जंग के बावजूद क्रिस्टोफर रेंच के कारोबार में इजाफा हुआ है।
ये रेंच हर साल 10 करोड़ पाउंड लहसुन पैदा करता है। इसका निसफ तो ताज़ा फरोख्त किया जाता है और बाकी मानदा इस प्लांट में इस्तेमाल होता है जो अब हम चला रहे हैं।
ट्रंप इंतजामिया की जानिब से चीनी लहसुन पर 2 बार इजाफी टैक्स आयद किए जाने के बावजूद क्रिस्टोफर रेंच की सालाना पैदावार में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार हमेशा अच्छा नहीं था।
1994 में पहली मरतबा चीनियों ने गैर कानूनी तौर पर रातों रात लाखों पाउंड लहसुन साहिल पर उतारना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में लहसुन के 12 ताजर हुआ करते थे, अब हम सिर्फ 3 हैं।
इस बारे में क्रिस्टोफर के दादा की कोशिशों के बाद अमेरिकी हुकूमत ने चीनी लहसुन पर 377% इजाफी टैक्स आयद कर दिया, लेकिन मौजूदा तिजारती जंग से पहले तक चीन से लहसुन आ रहा था। कैलिफोर्निया में उगाए गए लहसुन की कीमत चीन से दरामद किए गए लहसुन से 4 गुना ज्यादा है। नए टैक्सों के बाद चीनी लहसुन का एक डिब्बा, जिसकी कीमत $15 हुआ करती थी, अब $45 से $50 में मिलता है, लेकिन अमरीकी लहसुन अब भी $60 में फरोख्त हो रहा है।
हम नए रोस्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, अपनी गुंजाइश दुगनी कर रहे हैं, लहसुन छीलने के लिए खुदकार तरीकों में सरमायाकारी कर रहे हैं, हम शाम की शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं और अपनी वर्क फोर्स में तौसी कर रहे हैं।
तिजारती जंग में एक गैर मामूली फाते की हैसियत से क्रिस्टोफर कहते हैं कि वो चीनी अशिया पर इजाफी टैक्स के हामी हैं, लेकिन फिर भी आजादाना तिजारत की हिमायत करते हैं।
ہم آزادانہ تجارت سے خوف زدہ نہیں، ہم مسابقت سے بھی خوف زدہ نہیں۔ جب بات ہو ارجنٹینا، میکسیکو اور اسپین کے لہسن کی تو وہ ضابطوں اور بین الاقوامی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب چین جیسی معیشت جو مارکیٹ کی قوتوں سے بالاتر ہے ضابطوں کی خلاف ورزی کرے۔
اگرچہ نئے ٹیکسوں سے لہسن پیدا کرنے والے امریکیوں کو فائدہ ہوا ہے، کرسٹوفر اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ تجارتی جنگ امریکہ یا چین کے لیے فائدہ مند نہیں۔ کیلا یو کے ساتھ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیریٹ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔